بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے, سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے, یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے, اور یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک. سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے, انا اعطیناک الکوثر, اور سب سے بڑی اور طویل سورت ہے تو وہ سورہ بقرہ. ابھی چند رکوع کے بعد بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آئے گا. اس واقعے میں کسی شخص نے کسی کے چچا کو قتل کر دیا تھا, تو اس نے پھر دعویٰ کیا تھا اس بات کا کہ میرے چچا کے قاتل ڈھونڈ کے دو. پراپرٹی کا معاملہ تھا یا جو بھی اندر کا معاملہ تھا, تو وہ اپنے چچا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ فلا فلا شخص نے میرے چچا کو قتل کیا ہے. تو وہاں پر بات جو ہے وہ تھوڑی سی مذبذب ہو گئی کہ بھئی کس نے قتل کیا, کچھ پتا تو تھا نہیں. بہرحال ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ان کے قاتل کا پتہ لگنا چاہیے کہ قاتل کون ہے. پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ فرمایا کہ ایک بیل یا ایک گائے, بقرہ کا ترجمہ دونوں ہوتے ہیں, بقر گائے کو بھی کہتے ہیں, بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بقر بیل کو بھی کہتے ہیں, ایک یہ ذبح کرو, ایک جانور ذبح کرو. اب وہ جانور ذبح کرنے کا جو ان کو حکم دیا گیا, تو وہ جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بس ایسے ہی پتہ لگ جائے, مگر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک جانور کو ذبح کرو, ایک گائے کو ذبح کرو یا ایک بیل کو ذبح کرو. اب اس کے اندر وہ شرطیں معلوم کرنے لگے, جی وہ کیسے ہونا چاہیے, کتنی بڑی ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے آپ جب وہ مضمون آئے گا. خیر وہ ذبح کرنے کے قریب تو نہیں تھے, مگر مجبور ہو کر پھر وہ شرطیں بڑھاتے رہے. ان کی طرف اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے شرطیں لگتی رہی, ایسا ہونا چاہیے, ایسا جانور ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ معلوم کرتے رہے صرف بچنے کے لیے, اور وہاں کی شرطیں بڑھتی رہی. خیر وہ مجبور ہو کر انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا, اور اس مردے کے جسم کے اوپر اس گوشت کی بوٹی کو لگایا, اور جیسے ہی وہ گوشت کی بوٹی اس کے جسم سے ٹچ ہوئی تو فوراً اس مردے کے اندر جان پڑی اور اس کو بولنے کی اللہ نے قوت بخشی, اور وہ کہنے لگا کہ میرا قاتل جو ہے وہ تو میرا خود بھتیجا ہی ہے. تو قرآن نے اس کو نقل کیا, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا, اس قتل تم نفسن فدارا تم فیحا, اور تم اس کے اندر شک میں پڑ گئے تھے کہ کس نے قتل کیا, تو پھر ہم نے یہ کام کرایا, ایک جانور جانور ذبح کرایا ہے, بکرا ذبح کرائی, اور پھر اس کی گوشت کی بوٹی, فقل نضربوه ببعضها, ہم نے کہا کہ اس کے گوشت کے حصے کو تھوڑا سا اس کے بدن سے ٹچ کرو, اور جیسے ہی ٹچ کیا تو وہ زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ مردہ جو تھا وہ بول پڑا, اور ظاہر ہے کہ جب وہ مردہ بول پڑا تو وہ بات بالکل سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے ہو ہم اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. انسان کتنا بھی کسی کچھ کوئی چیز چھپائے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ظاہر بھی فرما دیتا ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ ہمارے یہاں پر ایک عقیدہ ہے, تھوڑا سا دروازہ کھل گیا, تھوڑا سا کھل جاؤ, ایک حصہ کھول, اتنی وہ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے بعث بعد الموت کا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, یہ ایمان مفصل میں موجود ہے. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره تعالی من اللہ والبعث بعد الموت, کہ ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, قیامت کے دن پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, اصل جو یہ ہے. تو اس آیت نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ واللہ فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون, کہ جس طریقے سے اس مردے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا لگا کر زندہ کر دیا, قیامت کے دن ہم سارے مردوں کو اسی طریقے سے زندہ کر دیں گے, اور وہ اپنی بات جو ان کی ہوگی سب کا ساتھ حساب کتاب سب کا سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی. تو سورہ بقرہ اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے, یہ بات آپ کو ذہن میں آ جانی چاہیے. سورہ بقرہ میں عام طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے, اس کے اندر چونکہ یہودی مدینہ منورہ میں بہت زیادہ رہتے تھے, تو وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی کثیر تعداد میں تھے, تو وہاں پر اب تین حصے ہو گئے تھے, ایک اہل ایمان, ایک منافق, اور ایک پکے کافر جو بالکل منکر, اور ایک یہ کہ ایمان تو ان کے پاس ہے لیکن تذبذب والا ایمان ہے, یا ظاہری طور پر ہے باطنی طور پر نہیں ہے, ان کو منافق کہا جاتا ہے, اور ایک وہ جو کٹر مومن تھے. تو ان تینوں کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر ابھی آئے گا. اس میں کٹر جو لوگ کفر کے اوپر قائم تھے ان کا ذکر بھی ہوگا, پھر جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ ذرا زیادہ مقدار میں کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ شروع میں اس کا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اپنے گھر کے اندر اس کو پڑھتا ہے تو شیاطین کے حملوں سے وہ محفوظ رہتا ہے, اور شیاطین اس کے اندر داخل نہیں ہوتے. یہ سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی چیزیں تھیں. اب آئیے الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور ہدل للمتقین, اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پہلا لفظ اس کے اندر آیا الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات وہ کہلاتے ہیں کہ جن کے اوپر زبر زیر پیش کر کے نہیں پڑھا جاتا, جیسے یہ علم پڑھنا چاہیے اس کو, جیسے علم ترا کیفا, وہاں بھی الف لام میم لکھا ہوا ہے, اور یہاں پر ہے الف لام میم, یعنی یہ پڑھا جائے گا الف علیحدہ, لام علیحدہ, میم علیحدہ, تو فرمایا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. رہا ان کے معنی کا, ان کے معنی کیا ہے, تو ان کے معنی کسی کو معلوم نہیں, ان کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ اللہ اور بندے کے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز ہے. یہ گویا کہ ایک قسم کے رموز ہیں جو کسی کو پتہ نہیں. اللہ کو اس کے معنی معلوم ہے, اور اگر معلوم ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور راز کے اس کے معنی بتائے گئے ہوں, ورنہ کسی کو ان حروف مقطعات کے معنی معلوم نہیں. یہ حروف مقطعات ایک حرفی بھی ہیں, جیسے قاف سواد, یہ ایسے پڑھا جائے گا, آپ شروع میں دیکھیں گے اس میں سورہ سواد کے نام سے, سورہ قاف کے نام سے. اس میں دو حرفی بھی ہیں, جیسے کہ یاسین, یہ دو حرفی لفظ ہو گیا. اس میں تین حرفی بھی ہیں, جیسے الف لام میم, اور اس میں چار حرفی بھی ہیں, جیسے الف لام میم را, اور اس میں پانچ حرفی بھی ہیں, کاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین قاف, یہ پانچ حرفی ہیں. بس پانچ حرف تک حروف مقطعات آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے, ایک حرفی, دو حرفی, تین حرفی, چار حرفی, پانچ حرفی. یہ سارے کے سارے حروف مقطعات جب آپ کو پڑھے جائیں گے تو اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے. ان کی معنی کی تلاش میں اگر آپ کوشش کرو تو ان کے معنی کسی کو معلوم نہیں. اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھ دیا واللہ اعلم بالصواب, اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اگر کسی شخص نے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو امت نے اس کو پھر زیادہ قبول نہیں کیا ہے. وہ چند مفسرین نے کچھ اس کے اندر اپنا زور لگایا تھا کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتے ہیں, مگر وہ ناقابل قبول رہا, امت نے پھر اس کو قبول نہیں کیا. اور جب ظاہر ہے امت نے قبول نہیں کیا تو پھر وہ بات آگے نہیں چلتی. تو اس کو پھر اسی طریقے سے سمجھے کہ یہ حروف مقطعات یعنی توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں, اور ان کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں, اور اگر معلوم ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راز کے کچھ معنی معلوم ہو سکتے ہیں, ورنہ پھر کسی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. قرآن اور کتاب, یہ دو حرف ہیں, اور یہ قرآن کے ذاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, اور صفاتی نام بے شمار ہے, الواحد, الاحد, القیوم, القدوس, الملک, یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات, الرحمن, الرحیم, القہار, یہ کیا ہے, سب صفاتی نام ہیں, لیکن ذاتی نام ایک ہے. قرآن کے ذاتی نام دو ہیں, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. ایک قرآن اس کا ذاتی نام ہے اور ایک کتاب اس کا ذاتی نام ہے. قرآن کے معنی ہے پڑھنا, اور کتاب کے معنی ہے لکھنا. اور یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے, یہ مصدر ہے. مصدر, مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے پڑھنا اور لکھنا, اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا, پھر اسی مصدر سے نکلے گا قرآ, اس نے پڑھا, یقرأ وہ پڑھتا ہے, قاری جو پڑھنے والا ہے. یہ مصدر سے نکل کر پھر دوسرے صیغوں میں تبدیل ہوتا ہے, جیسے کتاب یہ مصدر ہے, کتبا اس نے لکھا, یکتبو وہ لکھتا ہے, کاتب جو لکھنے والا ہے, مکتوب جو لکھا گیا, یہ مصدر سے نکل کر پھر یہ صیغوں میں تبدیل ہوتا ہے. اب قرآن کا پھر ترجمہ کیا ہوگا, سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب, جو اس سے پہلے پڑھی گئی وہ کتاب, وہ قرآن, اور جو پڑھا جا رہا ہے اور جو پڑھا جاتا رہے گا. مصدر تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, ماضی, حال, مستقبل, اور اس سے تینوں سیدھے نکلتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ پڑھی گئی کتاب قرآن قرآن ہے, سب سے زیادہ پڑھنا موجودہ وقت میں قرآن ہے, اور قیامت تک سب سے زیادہ پڑھے جائے گے. اس لیے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں جو بار بار پڑھا جائے, اور پڑھنا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, یعنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے. یہ ہے, اور کتاب کے معنی بھی تقریباً یہی ہے, سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اور سب سے زیادہ آئندہ لکھی گئی ہوگی جو کتاب لکھی جائے گی, اس سے زیادہ اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی, قرآن پاک. پہلے قلم سے لکھتے تھے لوگ, جلی قلم سے, ایسے ایسے قرآن موجود ہیں. اگر آپ لائبریریوں میں جا کے دیکھیں گے اتنا لمبا چوڑا قرآن کسی کاتب نے لکھا, اور بڑے بڑے کاتب گزرے ہیں اور قرآن انہوں نے لکھ کر جو ہے ایک فن کے اعتبار سے وہ کاتب ہونے کے ناطے انہوں نے قرآن کو لکھ دیا, تو ایک بڑے سائز میں بھی قرآن موجود ہے. اتنے چھوٹے سائز میں بھی قرآن آ گیا کہ آپ جیب کے اندر رکھ لیں, اور درمیانی قرآن تو ہے, اس میں بھی کئی حصے آ گئے, کچھ اور بڑا, کچھ اور چھوٹا, کچھ اور درمیانی. تو کتاب کا معنی آتے ہیں لکھنا, تو جو سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے, جو سب سے زیادہ لکھی جا رہی ہے وہ قرآن ہے, جو سب سے زیادہ لکھی جائے گی قیامت تک وہ کیا ہے, وہ کتاب. یہ کتاب, یہ قرآن کہلائے گی. تو قرآن اور کتاب, قرآن کے معنی پڑھنا اور کتاب کے معنی لکھنا, اور یہ اس کے ذاتی نام. باقی جو ہے صفاتی نام ہے بہت سارے, الذکر, روح, یہ قرآن کے صفاتی نام ہیں. علماء نے 55 نام ذکر کیے ہیں قرآن کے صفاتی, اور ذاتی نام صرف دو. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب شک کرنے والے شک کر تو سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. شک کرنے والے تو میری بات پر شک کرنے لگے, آپ کی بات پر شک کرنے لگے, تو ہماری بات اور آپ کی بات جو ہے وہ تو چلو ہے ہی, لیکن اللہ کے کلام میں شک کرے آدمی, کس قدر انسان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. تو فرمایا لا ریب فیہ, یہی پر پہلے ہی کہہ دیا, ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی شک کرے تو وہ خود کر سکتا ہے, اس کا دماغ کا فطور ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ, لوگ شک کے اندر ڈالتے نا, ارے صاحب قرآن میں تو یہ ہے, قرآن میں تو یہ ہے. ابھی بڑا ہنگامہ ہوا تھا کچھ دن پہلے, قرآن کے متعلق لوگوں نے یہ کہا, قرآن کے متعلق لوگوں نے یہ کہا, پھر اب سازشیں شروع ہوئیں. پہلے قرآن لوگوں نے پڑھا, میں ایمان والا بنا ظاہری طور پر, پھر وہ قرآن پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے اس نے امامت بھی کی, اور پھر کہتا ہے کہ جی قرآن کے اندر تو بڑی غلط غلط چیزیں ہیں. اب وہ ٹی وی پر اس کو بلا لیا گیا سازش کے طور پر, اور کہا کہ قرآن میں تو یہ غلطی, قرآن میں تو یہ غلطی, اور قرآن تو اس کے خلاف, اور مذہب اسلام تو یہ خلاف, یہ ساری کی ساری وہ باتیں کر کے آج پروپیگنڈے کے طور پر یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور صرف ہمارے ملک میں. اور ابھی تو آپ کو معلوم ہی تھا کہ 36 آیتیں اس کی نکال دو قرآن کی, اس نے قرآن دوسرا چھپوا بھی دیا اور کہہ بھی دیا کہ ہاں یہ 36 آیتیں جو ہے اس قرآن کے اندر نہیں ہونی چاہیے, اصل قرآن یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بجائے اس کے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو نکالتا, خود ہی اس کو مذہب اسلام سے نکلوا دیا. تو یہ سب دنیا کے اندر یہ معجزات ہوتے رہتے ہیں, یہ جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو قرآن کا گرویدہ بنا دیتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ قرآن اس کو اتنا دور کر دیتا ہے, اتنا دور کر دیتا ہے کہ اپنے قریب آنے نہیں دیتا. اس کی مخالفت اچھی نہیں ہے, جن لوگوں نے بھی کی ہے وہ کامیاب تو کامیاب, وہ بالکل اس کے قریب تک ہو کر نہیں گزر سکتے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ, اور یہ کتاب تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ ہدایت جو ہے وہ عام ہے, تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس, یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر کہیں پر فرمایا ہدل للمومنین, یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے. اور یہاں پر فرما دیا ہدل للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت, لیکن فائدہ اس سے متقی اٹھاتے ہیں, جو گناہ سے بچتے ہیں ان کو فائدہ قرآن سے ہوتا ہے, اور جو گناہ سے نہیں بچتے پھر وہ قرآن ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ بھی یاد رکھیے گا, جو متقی ہوگا وہی قرآن سے فائدہ اٹھائے گا. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوے گا اس کو مگر بہت پاک ہونے والا. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ ناپاک ہے نہانے کی اس کو ضرورت ہے قرآن کو چھو نہیں سکتا, اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے رموز اور اوقاف تک وہ شخص پہنچ نہیں سکتا چاہے کتنا بھی قرآن کو پڑھ لے. وہ جس کا دل پاک ہوگا وہی قرآن تک پہنچے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن سے انسان کو وحشت کر بتا دیتا اور دور کر دیتا ہے, طبیعت نہیں چاہتی کہ اس کی طرف کو مائل ہو. یہی وجہ ہے کہ جب گناہ کی کثرت ہوگی تو پھر قرآن کی طرف انسان مائل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا تو خود بخود پھر قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچتا چلا جائے گا. ہدل للمتقین, اس کو اور ایک مثال سے سمجھ لیجیے. آپ بک سیلر کی دکان پہ جائیں, بک سیلر کی دکان پہ جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی ایسا کرو مجھے تم ایم اے کی کتاب دے. وہ گیا اندر کو اور لگا کہ یہ لیجئے جناب, یہ ایم اے میں یہ کتاب یہ فلاں سبجیکٹ میں پڑھائی جاتی ہے. اس نے لا کر دیا رکھ دی. آپ نے اس کتاب کو اٹھایا اور دیکھا کہ ہاں یار کتاب تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب آپ بتاؤ اس کتاب کو چھونے سے آپ ایم اے پاس ہو گئے, یا دسویں کتاب کو دسویں کی کوئی کتاب لینے گیا اور کہا کہ وہ دسویں کتاب میں جو وہ پڑھائی جاتی ہے وہ ذرا وہ دے دینا سائنس کی, وہ لایا کہ لے جی یہ ہے دسویں کی کتاب. آپ نے اس کو چھوا اور دیکھا تو آپ دسویں پاس ہو گئے؟ نہیں, دسویں پاس نہیں. کب پاس ہوتے ہیں؟ جب اس کتاب کو آپ محنت کریں گے, پڑھیں گے, گورنمنٹ کے اعتبار سے اس کے اندر امتحان دیں گے اور پھر کامیاب ہو جائیں گے, تب آپ کو گورنمنٹ ڈگری دے گی ہاں یہ دسویں پاس ہو گیا, یہ ایم اے پاس ہو گیا, اب اس کی کہیں نہ کہیں قدر و قیمت ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, قرآن یہاں سے اٹھایا اور ہم نے رکھ دیا, تو کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم متقی بن گئے؟ نہیں. قرآن جب آپ پڑھو گے تو چھونے سے, ہاتھ میں لینے سے, اس کو چومنے سے کوئی متقی نہیں بنتا ہے. متقی جب بنتا ہے جب اس کے معنی اور اس کے مطالب اور اس کی تلاوت, اس کے رموز, اس کے اوقاف, جو بھی اس کے اندر چیزیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کرو گے, حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اندر ایک تقویٰ پیدا ہوگا اور وہی تقویٰ اس قرآن کو تمہارے قریب کر دے گا. تو ہدل للمتقین کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی جب بنو گے جب قرآن کو پڑھو گے, اور اگر قرآن کو نہیں پڑھو گے تو متقی پھر نہیں بنو گے. جیسے بک سیلر کی دکان پہ جا کر ایم اے کی کتاب ہاتھ میں لے کر آپ ایم اے پاس نہیں ہو جاتے ہیں, ایسے ہی اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر آپ متقی نہیں بن سکتے, بلکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی متقی بن سکتے ہیں. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں, راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں. باقی انشاءاللہ گفتگو کر, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, یا رب العالمین گناہوں کو معاف فرما, آمین, در در حسد نصیب ہماری پریشانیوں کو دور, مشکلوں کو آسان,
آمین,
جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل نصیب, ہر مہلک اور موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی دعاؤں کو
آمین.
صلی اللہ علیہ وسلم.